معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
ہم بڑے پیر کی بڑی گیارہویں شریف منانے آئے ہیں،
یہاں بڑی رات منانے کے لیے آئے ہیں،
گیارہویں شریف مناتے رہے ہیں، گیارہویں شریف مناتے رہے ہیں۔
بڑی رات ہے، یہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟
یہاں کی بات ہی الگ ہے بھائی،
ماشاءاللہ سے بڑی رات میں فیضان مدینہ کی رونق ہی الگ ہے۔
جس کا نام فیضان مدینہ ہے تو واقعی مدینے سے ایک فیض آ رہا ہے۔
جو اصل مقصد ہے حضور غوث پاک کی تعلیمات کا، وہ میں نے جو دیکھا ہے وہ دعوت اسلامی میں دیکھا ہے، تو دعوت اسلامی میں جو گیارہویں شریف منانے کا مزہ ہے وہ اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، پھر حضرت صاحب خود موجود ہوتے ہیں تو اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔
کرم ہے میرے اللہ عز و جل کا کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس پہ بالا کرم کہ الحمدللہ میرے مرشد عطار کے صدقے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ کی سعادت بخشی، انہی کا فیضان ہے جو آج گیارہویں شریف کی پہچان اور غوث پاک کی پہچان ہمیں نصیب ہوئی۔
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی اللہ ہے، وہ ہم کو دعوت اسلامی نے سکھایا۔
میں لاہور سے ویسے تو ماموں وغیرہ کے گھر آیا تھا، مگر میں نے کہا فیضان مدینہ میں نے ضرور جانا ہے، تو پہلے میں ایک دفعہ آیا تھا تو مجھے مطلب یہ والا مطلب مدنی مذاکرہ نہیں دیکھنے کو ملا تھا، ویسے ہی آیا تھا، تو اب جب آیا ہوں تو ماشاءاللہ ماحول دیکھ کے بہت اچھا لگا، اور یہاں کا ماحول ایک الگ ہی ہے، مطلب ایسی باتیں بتاتے کہ وہ دل میں اتر جاتی ہے بندے کی، ایسی چیز ہے یہاں پہ، کچھ الگ ہی سما ہے یہاں پہ، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا یہاں سے۔ پہلی بات ہے غوث اعظم کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جو چیزیں ہمیں بتائی نہیں جاتی، یا پھر ہماری خود ہی وہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اس بارے میں یا کرتے نہیں ہیں، تو بہت کچھ یہاں پہ ماشاءاللہ سیکھنے کو ملا، اور لائف دیکھا اس کی تو الگ ہی سماتا۔ آج
ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بس جانتے تھے کہ بڑے پیر ہیں، غوث اعظم ہیں، مگر جو ان کا صحیح تعارف جو پیش کیا وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کیا ہے۔ غوث اعظم جو ہمارے بڑے پیر ہیں، ان کی عبادات، ان کی ریاضات، ان کی للہیات، انہوں نے وہ کام کیا ہے دنیا میں بس کہ اپنے رب کو راضی کرنے والا۔ یہاں صرف ناخوانی نہیں، صرف محفل نہیں، بیانات نہیں، لوگوں یہاں سے تربیت ملتی ہے۔ اگر ایک ماڈرن نوجوان آتا ہے تو وہ نمازی بن جاتا ہے، پانچ وقت کا، سنت کا عادی بن جاتا ہے، اور یہاں پر آگے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ ہم بھی ایسے ہی تھے پہلے، اور یہی الحمدللہ بس فیضان دعوت اسلامی کا کہ ہمیں نیک بنا دیا، اور بس اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا مرشد کا در کا پابند رکھے کہ یہاں سے الحمدللہ بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ جو ہے ہمیں گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، اور ہماری تربیت کر کے ہمیں اس طرح بناتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں قرب حاصل ہوتا ہے۔
ماشاءاللہ دوسری جگہوں پر بھی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، وہاں سب جگہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک خصوصی چیز یہاں فیضان مدینہ میں یہ ہے کہ ہمارے مرشد کریم یہاں پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اپنے مدنی مذاکرے سے ہماری روح کو روشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ جو ڈانسر تھے وہ نیک بن جاتے ہیں، نمازی متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ مرشد کریم کا یہ نگاہ فیض ہے، اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اللہ اسے بڑھائے، اور مرشد کریم کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔
داؤد اسلامی نے سنیت کا اور دین کا بہت کام کیا ہے، اور داؤد اسلامی نے سیلاب زدگان کی بھی اربوں روپے کی مدد کی ہے، اور یہ بات ڈھکی چکی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہی کہنا چاہوں گا ناظرین کو، سامعین کو، اپنی اولادوں کو داؤد اسلامی کے ماحول سے منسلک کریں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں نئے نئے فتنوں سے بچ سکیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1400 44 سن ہجری کے ماہ فاخر ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی آج 17ویں رات ہے. حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب, یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں وائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اخوكم خالد التاج علي مغيب في سلطنة عمان. بوجه سؤال واستفسار للشيخ, هل الميت يعذب ببكاء اهله عليه؟ وايضا سؤال اخر, ما توضيح معنى قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم يا شيخنا ويا مولانا.
عربی زبان میں کچھ اس طرح سوال کیا گیا ہے کہ کیا میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے؟ ایک اور سوال بھی ساتھ میں ہے کہ اللہ پاک کے اس فرمان کا کیا معنی ہوگا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی؟ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم سنتے نہیں ہو؟ بے شک اللہ پاک نہ آنسوؤں سے رونے پر عذاب کرتا ہے اور نہ دل کے غم پر. اور زبان کی طرف اشارہ کر کے پیارے آقا نے فرمایا, ہاں اس کے سبب عذاب فرمائے گا یا رحم فرمائے گا, اور بے شک مردے پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے اس پر نوحہ کرنے سے. حوالہ بخاری شریف جلد پہلی پیج نمبر 441 حدیث نمبر 1304. اس حدیث پاک کی شروحات میں سے یہ بھی ہے کہ آنسوؤں کے بہنے نہ آنسوؤں سے رونے اور دل کے غم پر پکڑ نہیں ہے, بلکہ ان دونوں پر ثواب ملے گا. یعنی اگر یہ رحمت کی وجہ سے ہو تو ثواب ملے گا. البتہ اگر زبان سے کوئی ایسے کلمات ادا کیے, کوئی سی ایسے الفاظ نکلے کہ جو شرن درست نہیں تھے, غلط تھے, گناہ بھرے تھے, تو پھر اس پر عذاب کا یہ کہنے والا حقدار ہوگا. جیسا کہ میت پر نوحہ کرنا یعنی چلا کر رونا, جزا فضا کرنا, یعنی میت کی ایسی تعریف کرنا جو اس میں نہیں ہے, مبالغہ کر کے وہ چیخ چیخ کے ہمارے یہاں مطلب رونے کا یہ بھی رواج ہے, یہ نوحہ کہلاتا ہے. اور نوحہ یہ گناہ ہے اور اس کا قیامت کے دن سخت عذاب. اب گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے, اس کے مختلف معنی شارحین نے حدیثوں کی جو شرح کی ہے انہوں نے بیان فرمائے. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ عذاب اس کے لیے ہے, اس میت کے لیے ہے کہ جس نے وصیت کی ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس پر نوحہ کیا جائے, بس اس کی وصیت کو نافذ کرتے ہوئے گھر والوں نے نوحہ کیا تو میت کو اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا. اور اگر اس کی وصیت کے بغیر گھر والے نوحہ کرتے ہیں تو میت کو اس کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جائے گا, کیونکہ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے, ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, ترجمہ کنز الایمان, اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی. عذاب سے مراد وہ دکھ اور تکلیف, یعنی ایک شرح یہ بھی ہے کہ عذاب سے مراد وہ دکھ اور تکلیف ہے جو میت کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب گھر والوں کا چلا کر رونا سنتی ہے. وہ اس کو یہ ہے کہ جیسے کہ زندہ بھی اگر لوگ چیخم چاخ مچا دیں تو زندے کو بھی پریشانی ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو یوں اگر مرے ہوئے کے سامنے بھی کوئی چیخ پکار کرے گا, چلا چلا کر روئے گا, آڑا اڑی وہ مطلب اپنے آپ کو مارے گا, کٹے گا, تو اس طرح میت کو اس سے اذیت پہنچے گی, تکلیف پہنچے گی. لیکن اس کو ہم یہ عذاب نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی اس کے گناہوں کی معاذ اللہ اس کو سزا دی رہی ہے, دی جا رہی ہے, اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ کھانے کے آخر میں پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس میں بیماری ہیں اور کئی طرح کے نقصانات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں, اور دوسری طرف یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کھانے کے آخر میں برتن کو چاٹ کر پانی سے دھو کر پینا چاہیے. تو اب برتن کو دھو کر جو پانی پینا ہوگا کیا یہ نقصان دہ نہیں ہوگا؟ برائے مہربانی اس میں تطبیق اور وجہ وغیرہ بیان فرما دیں.
ایسی حدیث پاک تو میں نے نہیں پڑھی کہ جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ کھانے کے بعد پانی مت پیو. اللہ بہتر جانے, میں نے نہیں پڑھی نہ علماء سے سنی. اطباء کے مختلف اس میں رائے ہوتی ہیں, ڈاکٹرز کی جو تحقیق کرتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حکیم تھے, بہت اچھے حکیم تھے, اور اس وقت کی ان کی تحقیق یہ تھی کہ کھانے کے بیچ میں پانی نہ پیا جائے. اور کئی طبیب کہتے ہیں پانی کھانے کے بیچ میں پیا جائے, آخر میں نہ پیا جائے, رات دھو کر پینے کا. یہ تو خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جس پیالے میں کھانا کھایا اس کو دھو کر پی لیا جائے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. عام طور پر دھو کر آدمی کو بہت سارا پانی تو پیتا نہیں ہے, تھوڑا سا ہی پانی پیتا ہے. تاہم یہ کہ یہ معاملہ طبی ہے, طبی معاملہ جو ہوتے ہیں ذہنی ہوتے ہیں, یقینی نہیں ہوتے, کنفرم نہیں ہوتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر السنت کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ جیسے ہم موبائل پہ بات کرتے ہیں سلام کا جواب دینا واجب ہے, اور بات مکمل ہونے کے بعد ایک طرف سے اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر فوراً فون بند کر دیں تو دوسرے کے لیے جواب دینے کا کیا حکم ہوگا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے.
جو اصل وجوب ہے وہ تو ملاقات کا ہے کہ ملاقات کے لیے کوئی آیا ہے اور اس وقت وہ سلام کرتا ہے تو یہ ویسی سنت ہے اور اس کا جواب واجب ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو سلام ہے اس کے بھی جواب دینے چاہیے, اس سے بھی رکنا نہیں چاہیے. لیکن اگر دوسرے جوابات نہ دیے تو اس کے احکام وہ ملاقات والے سلام کے جوابات کے احکام نہیں ہیں. لیکن جو اختتام ہوتا ہے کسی بات کا, ملاقات کی انتہا ہوتی ہے, تو اس میں بھی سلام و جواب کا حکم ہے کہ سلام بھی کیا جائے, جواب بھی دیا جائے. لیکن یہ جو صورتحال انہوں نے بیان کی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر یہ واجب نہ رہا. اول تو اس پر ہی گفتگو کلام آئے گا کہ اس کو وہ ملاقات کہیں گے یا نہیں کہیں گے, کہ جس کی بنیاد پر جواب واجب ہوتا ہے. دوسرا, اب اس کا قصور ہی نہیں ہے کہ اس نے سلام کیا اور فوری موبائل کو بند کر دیا. اب اس پر یہ تو لازم نہیں کیا جائے گا کہ وہ فون کرے اور اس کو جواب دے. کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے, اچھی بات ہے, ثواب ملے گا, لیکن اس پر لازم کر دیں کہ وہ فون کر کے اس کو جواب دے تو ایسا نہیں ہوگا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. حضور, بعض اوقات ہم کہیں جا رہے ہیں جیسے ہم دفتر وغیرہ سے واپسی پہ, راستے میں ہمیں کہیں موقع ملتا ہے یا کہیں بھی جاتے ہوئے تو ہم کوئی مسجد دیکھیں اور وہاں ہم وضو کر لیں. وضو اس نیت سے کہ آگے جہاں موقع ملے گا با جماعت نماز کا وقت ہوگا تو وہاں میں نماز ادا کر لوں گا. تو یہ فرمائیں کہ اس طرح سے کرنا کیسا, کیا یہ جائز ہے کہ ہم وضو کسی اور مسجد سے کریں اور نماز کسی اور مسجد میں ادا کریں؟
مسجد میں پانی جو ہوتا ہے ظاہر وضو کے لیے ہوتا ہے, اور نوافل کے لیے بھی لوگ وضو کرتے ہیں, تلاوت کے لیے بھی وضو کرتے ہیں. ویسے ہی وضو موجود ہونے کی وضو ہونے کے باوجود بھی وضو کرتے ہیں, وضو علی الوضو, وضو پر وضو. تو یہ چونکہ پانی اب بجلی کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے, یہ وہ مائع وقف کی صورت بھی نہیں ہے جس میں نمازیوں کے لیے پانی لوگ وقف کیا کرتے تھے. اب تو موٹر کھینچتی ہے, بجلی پیمنٹ ہوتی ہے, اور اس طرح مطلب یہ کہ وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
اگر کوئی اس طرح مسجد میں داخل ہو تو کیا حق کے مسجد ادا کرنے کے لیے اسے کہیں گے کہ وہ وضو کیا ہے تو اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو وہیں پر نفل دو رکعت ادا کر لیں؟
وضو خانہ تو مسجد سے باہر ہوتا ہے نا, یا فناء مسجد ہوتا ہے یا خارج مسجد ہوتا ہے, تو یہ مسجد میں داخل ہونا کہلائے گا؟
اگر تو فناء مسجد خارج مسجد ہے تو ویسے ہی نہیں ہے, لیکن فناء مسجد ہے تو عمارت مسجد میں داخل ہونا تو کہلائے گا, لیکن اصل مسجد میں داخل ہونا تو نہیں کہلائے گا. یہ
تاہم بہتر یہی ہے کہ مسجد میں داخل ہو جائے, اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت تحیت الوضو تحیت المسجد ادا کر لے, اور نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے یا کوئی مکروہ وقت ہے یا کوئی وجہ ہے تو پھر چار مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہہ لے یہ مسجد میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حجر اسود پر انسان کے گناہوں کی نحوست کا اثر کیوں آیا جس کے سبب وہ سیاہ ہو گیا جبکہ اس کا مرتکب خود انسان ہے؟
ترمذی شریف کی حدیث میں کہ اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود جنت سے آیا, وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, اس سے آدمیوں کے گناہوں نے سیاہ کر دیا. اب اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر جو آدم علیہ السلام کے طواف و سجدوں کے لیے جنت سے آیا تھا, جو طوفان نوح کے وقت اٹھا لیا گیا, اس کا یہ پتھر ہو جو باقی رکھا گیا, یا مستقل طور پر وہاں سے یعنی جنت سے یہ پتھر لایا گیا ہو. تو یہ پتھر بہت چمکدار آئینے کی طرح شفاف تھا, تو جیسے آئینے پر گرد غبار مٹی وغیرہ آ جاتی ہے تو اسی طرح مطلب یہ کہ پتھر پر بھی آتی ہے. تو مشرکین کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے پھر یہ کہ جو ایمان والے تھے ان کے بھی گناہوں کے سبب اس پتھر پر یہ اثر پڑنے لگا کہ یہ سیاہ ہونے لگا, کالا پڑنے لگا, اور اس طرح یہ کالا ہوا. اب اس کی کالک باقی رکھنے کی حکمت فتح الباری میں یہ دی گئی ہے کہ یہ لوگوں کی عبرت کے لیے کہ دیکھو گناہوں کی وجہ سے یہ پتھر کالا ہو گیا, تو اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل بھی کالا ہو جاتا ہے. اور یہ تو روایتوں میں بھی ہے کہ دل سیاہ دل ہو جاتا ہے, پہلے ایک نقطہ ہوتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے, پھر وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے یہاں تک کہ دل جو ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے. ہمارا لے کے شروع میں یہ پتھر بڑا روشن تھا, اور یہاں تک کہ جب اس کو نصب کیا گیا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے میں نصب کیا یعنی اس کو فکس کیا, تو اس کی روشنی اتنی پھیلی کہ دور دور تک پہنچی. تو جہاں جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں مینار قائم کیے گئے, اور دو جگہ نہیں ہوئے مینار قائم, ایک تو جیرانہ اور دوسرا جدہ شریف. تو یہ حدود مطلب اس سے متعین ہوئی کہ جہاں جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں وہاں تک یہ حرم شریف کی حد ہے, بارڈر ہے, یہاں اس کے درمیان یہ حرم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا بے وضو شخص گلوز پہن کر قرآن پاک کو چھو سکتا ہے؟
نہیں، جو گلوز اس کے ہاتھ کے تابع ہیں نا، جیسے کہ چادر رکھی ہوئی ہے میرے بدن پر، اب بے وضو اس سے قرآن نہیں اٹھایا جا سکتا. ہاں یہ چادر بدن سے جدا کر دی گئی، اب اس کے ذریعے اٹھا لیا قرآن کریم بے وضو تو جائز. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی
اللہ علی محمد.
سیدی امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ اگر امتحان کے دوران پیپر بھول جائیں تو کسی سے پوچھ سکتے ہیں یا کسی کا دیکھ سکتے ہیں پیپر؟
یہی تو چوری ہوئی نا، نقل ہوئی، یہ تو جرم ہے. پھر امتحان کس بات کا، پوچھ پوچھ کے اگر جواب لکھ رہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. سیدی عرض یہ ہے کہ سوال یہ آیا ہے کہ کیا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حنفی تھے؟
حضرت سیدنا شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ حنبلی تھے، مگر چاروں فقہ پر فتویٰ دیتے تھے، عالم بہت بڑے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا ہو تو کیا ہم اس کا دل دکھا سکتے ہیں؟
ہم معاف کر سکتے ہیں.
اچھا،
فائدہ اسی میں وہ دل، یہ ہے مبہم سی بات کہ وہ دل کس طرح دکھایا ہے، واقعی اس نے دل بھی دکھایا ہے یا اپنے اوپر اوڑ لیا کہ دل دکھ گیا میرا. بعض لوگ بولتے ہیں بات بات میں میرا دل دکھا دیا تم نے، حالانکہ اس کا اگلے کا قصور بھی نہیں ہوتا. تو جب اس کا قصور بھی نہیں تو معاف بھی کیا کرے گا؟ سر ایک ہوتی ہے ایزا یعنی تکلیف، ایک ہوتی ہے تعزی، تکلیف خود پر اوڑ لینا. تو بعض اوقات ایک بندہ دوسرے کو ایزا پہنچاتا ہے، تو یہ اگر ناحق ہے ایزا پہنچانا تب تو ظاہر ہے کہ دل آزاری کی صورت تو ہے. اور دوسری تعزی کہ اس نے کچھ کہا یا ایسی بات واجبی بھی کی، اس کا دل دکھ گیا، اس نے ایزا اپنے اوپر اوڑھ لی، تو یہ اس میں اگلا گناہگار نہیں ہے سامنے والا، اس میں نہ معافی تلافی کی ضرورت ہے. دل بڑا رکھنا چاہیے، خامہ کا بعض لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات دل پہ لے لیتے ہیں، پھر خود ہی بےچارے اس کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، کوئی نقصان ہی ہوتا ہے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں.
سنت سے عرض تھی کہ صدل کسے کہتے ہیں؟ نیز یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ سردیوں میں چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کے متعلق کچھ احتیاط بھی ہونی چاہیے یا نہیں؟
صدل جیسے کہ یہ چادر ہے یہ دونوں طرف سے ڈال لی یا ایک طرف سے ڈال لیا اور ایک پیٹ پر لٹک رہا ہے ایک پیٹھ پہ لٹک رہا ہے اس کا کنارہ تو یہ صدل کہلاتا ہے. تو نماز میں صدل مکروہ تحریم ہے. اسی طرح سر سے ڈال لی اور یہ دونوں کنارے لٹک رہے ہیں تو یہ بھی صدل اور نماز میں مکروہ تحریم ہے. اگر اس کو لوٹ لیا یہ لٹک رہا پھر ایک یوز ڈال لیا تو اب یہ صدل نہیں ہے. جیسے میں نے جو یہ کیا ہوا ہے نا یہ اس میں اس طرح تو یہ صدل نہیں ہے. اس کو گما کے مطلب لے لیا ہے. تو مفلر رکھتے ہیں لوگ تو یوں کر کے نا سردیوں میں امکان ہوتا ہے کہ یوں مفلر رکھ لیا تو صدل سردی سے بچنے کے لیے یوں چادر سر پہ ڈال لی اور لٹک رہی ہے تو یہ بھی صدل اس سے بچنا ہوگا ورنہ نماز مکروہ تحریمی نہ ناجائز و گناہ دوبارہ پڑھنی ہوگی. اگر غلطی سے ایسا کر لیا ہے تو دوبارہ پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں محمد بلال آزاد قاری فیصل آباد سے بول رہا ہوں. سوال عرض ہے جمعہ کے دو خطبے ہوتے ہیں تو اس کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا کیسے مانگنی چاہیے منہ کے ذریعے یا دل میں مانگنی چاہیے جو آپ ارشاد فرما دے اور ہمارے نانا ابو کے لیے دعائے بخشی دعا فرما دے.
بہتر تو یہ ہے کہ دل میں مانگ لے. اگر کوئی زبان سے بھی مانگ لے تو اس پر بھی کوئی مطلب گناہ نہیں ہے. ہے قبولیت کا وقت ہو.
نانا ابو کے لیے دعائے بخشش کا یہ پیغام دے رہے تھے.
اللہ پاک آپ کے نانا ابو کو بے حساب بخشے. آمین. ہم سبھی کو اللہ پاک بے حساب بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
زمان علی رضا دے او زمان امیر علی سنت نارا سوال دے چھے زخپل عیبونا سنگا معلوم کم ندے بارے کی سیرشاد وکی.
دوسروں کے عیبوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے بلکہ اپنے عیبوں پر آدمی غور کرتا رہے تو غور و فکر سے اپنا احتساب کرے کہ آج میں نے کیا کیا کیا. اس طرح یہ کہ اپنے گناہ اپنے عیوب اپنی خامیاں سامنے آ سکتی ہیں. اگر دوسروں کے عیب ٹٹولتا رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ اپنے عیبوں کی طرف توجہ نہ جائے. ایک انگلی ہم سامنے کے والے کی طرف اٹھاتے ہیں تو تین انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہے نا کہ گویا کہہ رہی ہے کہ خود کو دیکھ کہ تو کیسا ہے یہ ایسا ہے تو کیسا ہے. تین انگلیاں ہیں تو یوں مطلب ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے عیب ہی کی طرف نظر رکھے. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مسجد میں وضو کے بغیر بیٹھ سکتے ہیں؟
جی ہاں وضو کے بغیر مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ باوضو ہو مسجد ہو یا مسجد کے باہر ہو باوضو رہنا ہر وقت باوضو رہنا یہ مستحب ہے کار ثواب ہے. یہاں تک کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کو بے وضو ہوتے ہوئے کوئی مصیبت پہنچی تو اپنے اوپر ملامت کرے. یعنی کہ مطلب یہ تو بے وضو رہا کیوں جو تجھے مصیبت پہنچی. تاہم یہ کہ اگر کوئی بے وضو رہتا ہے یا مسجد میں بے وضو بیٹھتا ہے گناہگار نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک مریض اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور پیر اس کا تزکیہ نرماتے ہیں اور اس کا گناہوں سے دل اجاڑ ہو جاتا ہے لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ دوبارہ سے ان گناہوں کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ اس پہ استقامت کیسے حاصل کی.
استقامت تو واقعی بڑی چیز ہے. الاستقامت فوق الکرامہ یعنی کہا گیا ہے کہ استقامت تو کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. اور کوشش کرتا رہے. کبھی نیکیوں میں دل لگتا ہے, کبھی تھوڑا اچاٹ ہوتا ہے, تو زبردستی اپنے نفس کو نیکیوں پر مائل کرے. اسی طرح گناہ کے تعلق سے خود کو ڈرائے, اس کے عذاب سے ڈرائے, اس کی ہلاکت سامانیوں سے ڈرائے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے تو من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس مصیبت سے نکل آئیں گے. اب خالی ایسی کمزور کوشش کریں گے, جیسا کہ وہ ایک شخص کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا, دلدل میں نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو نکل نہیں پا رہا تھا, تو ایک دوسرا گزرا, اس نے اس کی طرف بندوق تاکی, پسٹن تاکی, کہہ لے تو اتنی تکلیف سے مرے گا کیچڑ میں, تو میں جلدی تیرا کام کر دیتا ہوں, کھوپڑی اڑا دیتا ہوں تو جلدی مر جائے گا, تو جان چھوٹ جائے گی تیری. اب تو بڑا گھبرایا, وہ تو پورا زور لگایا اور دوڑ لگائی, تو جس نے پسٹن تاکی دی وہ زور سے ہنسا, پسٹن پھینک دی اس نے. اس نے کہا کہ مجھے تجھے مارنا نہیں تھا, تجھے نکالنا تھا, تجھے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو ٹھنڈی ٹھنڈی کوشش کر رہا تھا, اب جان پر بنی تو تو سیریس بنا, سیریس بنا تو نکلنے میں کامیاب ہو گیا. تو یہ گناہ چھوڑنے میں ہم سیریس بنیں گے تو انشاءاللہ گناہ چھوڑ جائیں گے, اور ایزی لیتے رہیں گے تو گناہ کہاں سے چھوٹیں گے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے, ہم لوگ ایزی لیتے ہیں یار, عادت نہیں آتی گناہوں کی عادت, یار میں تو بچنا چاہتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, لیکن بس یار یہ نہیں, مطلب ون شاٹ. جیسے گورنمنٹ کا قوانین ہوتے ہیں, جب تک گورنمنٹ کچھ نہیں بولتی جس قانون کے بارے میں, لوگ عمل نہیں کرتے, اور جب گورنمنٹ کا ڈنڈا میدان میں آتا ہے تو قوم ایسا عمل کرتی ہے. ہم نے ایک دور دیکھا ہے اپنے بچپنوں میں کہ اگر کسی نے سڑک پہ کچرا پھینکا تو چالان, مکان کا سیوریج کا پائپ ٹوٹا چالان, پانی گندا گلی میں بکھرا چالان, پان کی تھوک ماری چالان. اب اس طرح کی مطلب چالان جب شروع تھے ادھر تو کسی کے مجال تھی کہ تھوک جائے, لیکن جب یہ قانون موجود لیکن عمل نہیں ہے تو اب یہ لوگ سب کچھ کر رہے ہیں. جس دن پھر قانون حرکت میں آئے گا تو گلیاں صاف ہو جائیں گی, تو لوگ سیریس لیں گے. اللہ پاک کا قانون تو اٹل ہے, گناہوں کے عذاب سے ہم کو ڈرنا ہی چاہیے. میں تو ایک مثال آپ کو دی سمجھانے کے لیے, کہ بندہ سیریس ہوتا ہے کہ یار چالان پڑ جائے گا, ڈنڈ ہوگا, فائن ہوگا, تو وہ ڈر ڈر کے آدمی پھر وہ ترکیب بناتا ہے, وہ کچرا نہیں پھینکتا. جن ملکوں میں ابھی بھی یہ قوانین ہے وہاں کسی کی ہمت نہیں کہ سڑک پہ تھوک جائے یا کیلے کا چھلکا یوں اٹھا کے پھینک دے. ہمارے یہاں تو یوں پھینک دیتے نا, یوں کچرا اوپر سے اور شاپر کچرے کے بھری کسی کے گھر کے آگے رکھ دیتے ہیں, یہ بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں. لیکن جہاں جہاں قانون پر عمل ہے, یہ سب غیر قانونی بھی ہے, کئی جگہ ایسی ہے جہاں شرعی پکڑ بھی ہے, جیسے کسی کے گھر کے آگے کچرے کی شاپر رکھ دینا, یہ اس کے لیے باعث ایزا ہے, تکلیف دے. آپ کے گھر پہ کوئی رکھے گا کتنی تکلیف ہوگی, یہاں شریعت بھی آپ کو پکڑے گی اور دنیا بھی قانون بھی بنا ہوا ہے پکڑنے کے لیے. تو جب پکڑے گا قانون دنیا بھی تو سیریس ہوں گے, اور مرنے کے بعد اللہ نہ کرے پکڑ ہو گئی تو لاکھ سیریس بنے لیکن پانی سر سے اونچا چلا گیا, ٹائم ختم ہوا. تو ٹائم ختم ہو اس سے پہلے ہم اپنی انا کو فنا کریں, اپنے نفس کو ختم کریں اور گناہوں سے بچ جائیں, اس میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت کے بارے میں یہ عرض ہے, جھک کر سلام کرنا کیسا, برائے کرم جواب ارشاد فرما.
ہاں وہ مولا بھی ہے جھک جھک کے سلام کرتا ہے, گھر میں تو جھگڑے کرتا ہے اور دوستوں کو جھک جھک کے سلام کرتا ہے. باہر شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تھوڑا جھکا تو مکرو ہے, مکرو تنظیم, اور اتنا جھکا کہ حد رکو تک پہنچ گیا, نہیں ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے, اتنا جھکا کہ ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے, تو یہ رکو کا ادنا درجہ ہے. رکو تک ہو گیا یہ کہ حد رکو تک یہ جھکا, تو یہ تو حرام ہے, اور ہمارے یہاں یہ عام ہے, بیچاروں کی توجہ نہیں ہوتی, حالانکہ یہ گناہ ہے, اتنا جھکا کہ حد رکو تک پہنچا, ورنہ مکرو. تو یہ نارمل کھڑا رہے ہو ہاتھ بھی لائے, اب سلام میں یہ جھک جانا
بہار شریعت میں 16 حصے میں صفحہ نمبر 466 پر مسئلہ نمبر 31 ہے 31. بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک بھی جاتے ہیں, یہ جھکنا اگر حد رکوع تک ہو تو حرام ہے اور اس سے کم ہو تو مکروہ ہے. یہ سلام کے باب میں صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا.
اچھا مصافحے میں نہیں ہے ہاتھ ملانے میں؟ یہ میں ہاتھ ملانے کا میرا خیال نہیں ہے.
ہاتھ تو عام طور پہ کوئی اتنا جھکتا نہیں, ملاتے ہوئے اتنا کیسے جھکے گا وہ؟
ہاتھ ملانے میں جھکتے ہیں لوگ,
وہ پہلے جھک جاتے ہیں
یوں کر کے ہاتھ ملاتے ہیں.
بارش شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 473 مسئلہ نمبر 17, ملاقات کے وقت جھکنا منع ہے, یعنی اتنا جھکنا کہ حد رکوع تک ہو جائے. یہ مصافحے کے باب میں
یہاں لفظ منع لکھا ہے.
جی
سلام میں وہ حرام لکھا ہے حد رکوع تک جھکنا.
جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
ابھی کچھ دیر پہلے موضوع کچھ اور تھا, لیکن آپ نے ایک معاشرتی باتیں بیان فرمائی جس میں آپ نے بتایا کہ ایک وقت آپ فرما رہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اس طرح نہیں کرتا تھا, کچرا نہیں پھینکتا تھا, تھوکتا نہیں تھا, وغیرہ وغیرہ. خیر اب تو جو اس وقت سن رہے ہوں گے نئی جنریشن, اور مطلب یہ اس وقت کی بات ہوگی جب آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ اتنا مطلب کہ اس معاملے میں احتیاط کرتے تھے, مگر ابھی جو صورت حال ہے اس تعلق سے میں چاہوں گا کہ آپ دیکھنے سننے والوں کو اگر کوئی ایک ایسا مدنی پھول دے دیں, کچھ ایسی نصیحت بھری باتیں کر دیں, کیونکہ یہ نجاست سے بھرے ہوئے جو ڈائپرز ہوتے ہیں یہ بھی گیلری سے تھرو کرتے ہیں, شاپنگ بیگ میں ڈال کے پھینکتے ہیں, اور یہ بھی نیچے گرتے ہیں, پھٹتے ہیں, لوگوں پر گرتے ہیں, اور مطلب کافی گندگیاں گلیوں میں ہو رہی ہوتی ہیں, اسپیشلی جب کچھ اولڈ سٹی ایریاز اس طرح کے, شاید آپ کو بھی ایک ہوگا, تو وہ سارے الیکٹرک کے تار تک تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ذرا بعض علاقوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ احتیاط نہیں کرتے لوگ. تو اب یہ کہ جو جیسے وہ پڑوسی بلی والا چوہے والا جو واقعہ تھا بزرگ کا, کہ کس طرح پڑوسیوں کے تو پہ خیال رکھتے تھے, تو میں چاہوں گا کہ اگر ایسا کوئی آپ کی طرف سے آ جائے نا نصیحت بھرا بیان, تو اور آپ اللہ نے چاہ تو لوگ مانیں گے, گاڑی میں جاتے ہوئے کچرے پھینک دیتے ہیں, تھوکتے ہیں. اچھا ویگن میں جو بیٹھتے ہیں نا, ویگن میں بیٹھے ہوئے آدمی جیسے کہ پان کھا رہے ہوتے ہیں, گٹکا کھا رہے ہوتے ہیں, تو پان کی کھڑکی سے پک پھینک دیتے ہیں, اور یہ مجھے بھی پتا ہے کہ موٹر سائیکل چلانے والوں کے کپڑوں پہ وہ تھوکے گرتی ہیں, پک گری ہیں, کہ کپڑے بھی خراب ہوئے ہیں. تو یہ عجیب و غریب قسم کی مینٹیلٹی ہے, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے. تو اس میں کئی غیر شرعی چیزیں ہیں, غیر اخلاقی چیزیں ہیں, غیر قانونی چیزیں ہیں, کچھ آداب بتائیں.
ہاں یہ بہت ساری چیزیں پھینکتے ہیں لوگ, یہاں تک کہ بے حیائی کی چیزیں بھی پھینکتے ہیں گلیوں میں. اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے. اپنے گھر کے اندر آدمی کچرا نہیں پھینکتا تو محلہ یا شہر, یہ بھی تو ہمارا اپنا ہی ہے نا, ہم اپنے شہر کو کیوں گندا کریں اور اس کو پڑوسیوں کو نقصان, راہگیروں کو نقصان, کہ یہ ڈائپر پھینک دینا استعمال شدہ, یا مطلب شاپر میں کچرا بھر کے ڈال دینا, یا ویسے ہی گندگی کر دینا, یا بچے کو گندگی کرنے کے لیے گلی میں بٹھا دینا, یہ پھر لوگوں کے بیچاروں کے پاؤں آلود, اور کتنی مطلب ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے. اور دیواروں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شرماتے نہیں ہیں, پیشابیں کر رہے ہوتے ہیں, عجیب مطلب ہے کہ تماشا ہوتا ہے. تو یہ سارے مطلب ہے کام جو ہے نا, کہیں اخلاقیات سے گرے ہوئے ہیں, کہیں ملکی قانون ٹوٹ رہے ہیں, تو کہیں شرعی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو ہمارا ہر ایسی چیز سے بچنا چاہیے جو ہم اپنے گھر میں اس چیز کا گرنا پسند نہیں کرتے, یا ہماری طبیعت کو بھی جو ناگوار گزرتا ہے. اب چلو اپنی طبیعت اگر اس میں رچ بس گئی ہے, جیسے کہ مطلب جو بھنگی ہوتا ہے اس کو بدبو نہیں آئے گی, تو اس کی طبیعت رچ بس گئی, اس کی ناک بدبو سونگ کر اٹ گئی, لیکن ہر ایک کی تو نہیں اٹتی نا. تو اس لیے مطلب ہم سب کو صفائی رکھنی چاہیے, نظافت و من الایمان, صفائی ایمان میں سے ہے. اور پڑوسیوں کو تکلیف دینا, ایک شخص کے گھر میں چوہے ہو گئے, یہ مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے, ایک سانپ کے گھر میں چوہے ہو گئے. تو انہوں نے مطلب یہ کہ ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس میں کیا تھا, آپ بلی پال لیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی, اچھا میں بلی پالوں وہ میاؤں میاؤں کرے اور چوہے بھاگ کر پڑوسیوں کے گھروں میں گھس جائے. نہ میں پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا, بھلے میرے پاس چوہے مجھے تنگ کرتے رہے. کیسا مطلب کیسی سوچیں تھی, لیکن افسوس کہ اب تو صورتحال کچھ اور ہی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو, اپنی برائی سے محفوظ رکھو, یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس نے اپنے آپ پر کرو گے. میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, مسلمانوں کو بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف دینا قطعی حرام ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. وہ لوگ جو ایماندار مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف دیتے ہیں, بے شک انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے ذمے لے لیا. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. یعنی جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی. حوالہ معجم الاوسط باب السین حدیث نمبر 3607. فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے, یعنی جس نے اللہ تعالی کو تکلیف دی بالآخر اللہ تعالی اسے عذاب میں گرفتار فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدینہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے.
بلا لو مدینہ.
فکانا و جعالنا مسلمین.
دل سے یہ سلام ہے ہمارے نبی سے پیار ہے. سلطان ولایت کے پنیوں کی حکومت غوث اکبر اللہ کی احمد غوث اکبر اے مدد یا غوث اکبر اے مدد یا غوث اکبر اے مدد یا غوث اکبر محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی.
بغداد بلاؤ اور سے پگ روزہ بھی دکھاؤ اور سے پگ خوابوں میں آؤ اور سے پگ.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, ان کی نعتیں, غوث پاک کی منقبتیں, ان کے بھلے جذبات, مرحبا. اللہ پاک سب کو بعمل عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے, سب کو حج کرائے, ماں باپ کے ساتھ میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے.
Oh.
مثال ثواب کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. ہمارے معاشرے میں مختلف لوگ مختلف طریقہ کار سے مثال ثواب کرتے ہیں. بعض لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں, مسجد بنواتے ہیں, مسجد میں چندہ دیتے ہیں, بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں, مختلف اوراد و وظائف قرآن پاک پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک ایصال ثواب کا یہ طریقہ کار بھی رائج ہے کہ ایس ایم ایس کے تھرو ایصال ثواب, واٹس ایپ کے تھرو ایصال ثواب, کسی کی فوتگی ہو گئی اور اسے ایصال ثواب کی ضرورت پڑی تو مختلف جو حلقہ احباب میں دوست وغیرہ ہوتے ہیں وہ میسج کے تھرو واٹس ایپ کے تھرو ایصال ثواب کرتے ہیں. بعض اوقات تو ایک ہی شخص نے میسج کیا اور اس میں 50 قرآن پاک, لاکھوں درود پاک اور لاکھوں تعداد میں وظائف, تو اتنی تعداد میں کیا پڑھا گیا ہوگا؟ تھوڑا سا یہ پریکٹیکل لگتا نہیں ہے. اب یہ ایصال ثواب کر دیا گیا لیکن کچھ عرصے بعد یہی میسج میں نے کسی دوسرے شخص کو فارورڈ کر دیا, اس شخص نے تیسرے کو اور تیسرے نے چوتھے کو, اور اس طرح میسج در میسج کی ایک ہے نا سمجھ لیں روٹین چلتی رہتی ہے سالوں تک. پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ ایک ہی میسج مختلف لوگوں کو فارورڈ کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ پہلی بار جن کو کیا اس کو ایصال ثواب پہنچا لیکن یہی میسج دیگر مرحومین کو جو ایصال ثواب کیا گیا تو کیا ان کو بھی یہ ایصال ثواب اس میسج کے تھرو پہنچے گا؟ کیا واقعی اس طرح ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے.
اللہ اکبر, ایصال ثواب میں نے ثواب پہنچانا, تو ثواب پہنچانے سے جس نے ثواب پہنچایا, جس نے ایصال ثواب کیا, اس کا اپنا ثواب جاتا نہیں ہے, اس سے اس کو بھی پہنچتا ہے اور اپنے پاس سے بھی جاتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے. جو میں نے سمجھا ہے کہ جیسے میں نے ایک قرآن کریم سپوز کرو کہ ختم کیا اور دو کو ایصال ثواب کیا, تو مجھے تو ایک کا ثواب ملا ہے تو میں نے دو کو ایصال ثواب کیا, تو ان دونوں کو ایک ایک ملے گا, اور ان دونوں کا ایک ایک کر کے میرے لیے دو بن گئے, میں نے دو ایصال ثواب کیا, تو میرا پہلے پاس سے میرے پاس موجود ہے, اب دو قرآن کریم کا ثواب مجھے مزید یوں میرے پاس ہو گئے تین. تو اس طرح مطلب ایصال ثواب کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اچھا, اب یہ ایصال ثواب فنا بھی نہیں ہوتا, نیکی جو ہے وہ پرانی نہیں ہوتی, گناہ بلایا نہیں جاتا, یہ حدیث کا مضمون ہے. تو اب میرے پاس کسی نے مجھے 100 قرآن کریم کا ایصال ثواب دیا اور وہ 100 واقعی پڑھے ہوئے ہوں, ڈمی نہ ہو, ٹھیک ہے نا, تو کوئی جھوٹ کیوں بولے گا؟ تو یہ کہ 100 قرآن کریم کا ایصال ثواب مجھے دیا, اب یہ میرے نام اعمال میں درج ہو گیا, میرے پاس یہ نیکیاں آ گئی, اب میں جس کو چاہوں اس کو ایصال ثواب کر سکوں. جیسے کہ ہمارے یہاں ایصال ثواب ہوتا تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی مجھے آپ اپنی نیکیاں ایصال ثواب کر دو, میں دوسروں کو ایصال ثواب کر دوں, یہ تو عام ہے مطلب, بلکہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ میری ملک کر دو, مجھے اس کا مالک بنا دو, آپ کے پاس جو پڑا ہوا ہے یا جو بھی نیکیاں ہیں وہ. اس طرح مطلب اگر پہلے خط کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے یا زبانی ایصال ثواب کی اطلاع دی جاتی تھی, تو اب یہ واٹس ایپ ایجاد ہو گیا تو دوسرے اور ذرائع ایجاد ہو گئے, تو ان کے ذریعے یہ ایصال ثواب ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں. شرم تو اس میں کوئی مجھے خرابی نظر نہیں آ رہی, اللہ بہتر جانے. البتہ یہ کہ یہ کہنا کہ یہ میں نے اتنا ختم کیا ہے اور آپ اس کو قبول کر لو, یہ قبول کر لو یہ کہنے کی ضرورت نظر نہیں آ رہی, جو قبول تو رب نے کرنا ہے اور ہمارے اعمال نامے میں رب نے اس کو درج کرنا ہے. تو عرض اللہ سے کیا جائے کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا یا جو کچھ میرے پاس ہے اپنی بارگاہ میں تو اسے قبول کر کے اپنی رحمت کے شایہ نشان یا اپنے کرم کے شایہ نشان اس کا مجھے اجر و ثواب عطا فرما, اب یہ ثواب ہم دوسروں کو ایصال ثواب کر دیں. تو یہ جو کہنے کا رواج ہے یہ اب پڑا ہے, لیکن اس میں بھی کوئی شرن مجھے غلط قباحت یا برائی نظر نہیں آ رہی, تو دل خوش ہوتا آدمی کا کہ مجھے وہ اتنا ایصال ثواب ہوا.
ایک رائے وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے, یعنی اسی طرح ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے, باقی وہ قبول والا جو معاملہ ہے یہ قبول فرمائے تو حقیقت تو وہی ہے کہ قبول تو اللہ پاک کی ذات فرمانے والی ہے، تو اس میں طریقہ کار وہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، اور بعض اوقات وہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی دل جوئی کے لیے بھی یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ قبول فرما لیں، یعنی یہ جو ہم نے ایصال ثواب کیا کا تحفہ پیش کیا ہے تو یہ تحفہ آپ اپنے پاس قبول فرما لیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی، میں اس وقت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پرانوار پر مدائن میں موجود ہوں. ان کے بارے میں یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت سے ہیں، تو یہ اہل بیت سے کیسے ہوئے، اگر اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیں، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کیا آپ نے سیدنا سلمان فارسی کا وہ باغ جو مدینہ منورہ میں نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے تھے، کیا وہ باغ آپ نے اس کا دیدار کیا ہے؟ برائے کرم اس بارے میں ہم سب کی رہنمائی فرمائیں.
ماشاء اللہ، حضرت سیدنا سلمان فارسی صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے مزار فائز الانوار کی حاضری مبارک ہو، اللہ پاک قبول فرمائے. پیارے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، فاتخذہ صاحبا، لہذا انہیں اپنا ساتھی بنا لو. حوالہ مسند بزار جلد 13 پیج نمبر 139 حدیث نمبر 6534. میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اہل بیت کی تین قسمیں ہیں، 3 kinds. نمبر 1 اصل اہل بیت، نمبر 2 داخل اہل بیت، نمبر 3 لاحق اہل بیت. اصل اہل بیت ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک ہے، داخل اہل بیت 3 افراد ہیں، حضرت علی المرتضی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین. اور لاحق اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ناپاکیوں اور گناہوں سے بالکل پاک کر دیا اور انہیں کمال تقویٰ و پاکیزگی عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ آپ سید نہیں ہیں لیکن ناپاکی سے کمال طہارت، نے کمپلیٹ طہارت پاکیزگی کی وجہ سے اہل بیت سے لاحق یعنی ملے ہوئے ہیں. سبا سنابل یہ فارسی کتاب ہے، اس کا ترجمہ پیج نمبر 94. الحمدللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کی زیارت سے مشرف ہوں، اور درخت بھی تھے، اور دو وہ درخت جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے تھے، وہ اگرچہ وہاں موجود نہیں تھے، انہیں نکال لیے گئے تھے، تاہم اس کے اندر وہ جڑیں موجود تھی جن کی ہم نے زیارت کی تھی، تو گڑھے بنے ہوئے تھے ان میں جڑیں تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ وہ درخت ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ درخت لگائے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ مطلب شاید اب وہاں زیارت نہیں ہو سکتی جو مجھے یاد پڑتا ہے، تو عمارت وغیرہ بن گئی ہے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مرشدی امیر اہل سنت کے بارگاہ میں عرض ہے، ابھی آپ نے فرمایا کہ دو خطبو کے درمیان جو دعا مانگی جائے دل میں ہی مانگی جائے تو یہ بہتر ہے، اور زبان سے مانگ لینا بھی کہہ جائے. یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے گی یا بغیر ہاتھ اٹھائی؟
دونوں صورتیں جائز ہیں، بہتر وہی ہے کہ مطلب دل میں مانگے بغیر ہاتھ اٹھائے. یہ اس کی تفصیل فیضان جمعہ نماز کے احکام میں آپ کو مل جائے گی، بہار شریعت کے غالباً جمعے کا بیان 4 حصے میں، مزید یہ جو ہاتھ اٹھانے کا اور آپ فرما دیں
جو وہی ہے
کیا وہ
جی ویسا ہی ہے دارالافتاء سنت کا جی ایک فتویٰ بھی وائرل اس پر ویسا ہی ہے جیسا آپ نے ارشاد فرمایا
جی جی اچھا
خطیب کو حضور کتنا وقفہ دینا چاہیے کہ بعض اسباب کا جو وقفہ تو ملتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا دیکھا کہ دو خطبوں کے درمیان جو خطبہ دے رہے ہوتے ہیں وہ جیسے بیٹھتے ہوں جیسے اٹھ گئے نا جیسے کہ ایک قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ دو چار دعائیں ذہن میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جیسے یہ وقفہ آئے گا تو یار یہ دعا کر لینی ہے تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے جو خطیب حضرات ہوتے ہیں کہ جو اتنا وقت شاید دے نہیں پاتے کہ ہم کچھ ایک دو دعائیں اور مزید کر لیں تو اس تعلق سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے
اس میں ایسا ہے کہ دو خطبوں کے درمیان تین آیتیں پڑھنے کی مقدار بیچنا سنت ہے تو یہ خطیب صاحب بیٹھے ہوئے خطیب بھی بے شک دعا مانگے دل میں اور جو سامعین ہیں حاضرین ہیں وہ بھی دعا مانگے اس دوران اب ظاہر ہے کہ اس میں طول تو نہیں دے سکتا نا کہ لوگ اپنی جی دعائیں مانگے
بہار شریعت کے چوتھے حصے میں صفحہ نمبر 768 پر مسئلہ نمبر 19 کے اندر ہے خطبے میں جو چیزیں سنت ہیں ان میں سے ایک چیز ذکر کی ہے کہ دونوں کے درمیان یعنی دونوں خطبوں کے درمیان تین آیت پڑھنے کے برابر بیٹھنا
ماشاءاللہ
حضور دعا کے تعلق سے آپ نے ویسے فیضان جمعہ میں ایک ماشاءاللہ رہنمائی کی ہے لیکن اب بڑے مختصر سے وقت میں بھی کیا حمد و صلات اور اس طرح کے پوری تراکیب کے ساتھ دلی دل میں جو دعا بھی کرنی ہوتی ہے تو یہ سارا مطلب کہ مجھے آپ کا بھی پتا ہے کہ آپ بھی اس کے لیے خاص آپ کا اہتمام ہوتا ہے کہ یہ دو خطبوں کے درمیان جو ہے نا دعا کرنی ہے تو امت کی کچھ رہنمائی ہو جائے گی غلاموں پر کرم ہو جائے گا کہ مطلب ایک ہم جیسے کیا اس میں اپنا انداز اختیار کریں
میں تو جلدی جلدی کچھ دعائیں مانگ لیتا ہوں اور ویسے اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار یہ جامع دعا ہے قرآنی دعا ہے یہ بھی اگر تو دنیا اور آخرت کی اس میں بھلائیاں مانگی گئی ہیں یہ بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا صرف یہ دعا بھی اگر مانگ لے لیکن زبان ہلائے بغیر بھی یہ تصور میں پڑھی جا سکتی ہے دعا
یہ بھی عرض کر دیں کہ یا اللہ جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے
یہ بھی کر لیجئے اپنی اپنی آل اولاد متعلقین کی بے حساب مغفرت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے عادت ہو جائے گی نا تو پھر تکلف نہیں کرنا پڑے گا
جی جی
جلدی جلدی وہ دعا ذہن میں آ جائے گی اور ہو جائے گی مطلب وہ یہ کہ بندہ سیریس لے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو یہ کر لے گا
بڑا
خالی وہ دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ مطلب ایزی لیتے ہیں نا اب کچھ پتا نہیں ہے لوگوں کو جنرل بات کر رہا ہوں نہ پرواہ اس کی نہ پڑی ہے کہ آخرت کا فائدہ کس میں ہے اس پر آدمی کچھ غور کرے کچھ بھی نہیں ہائے دنیا ہوئے دنیا بھائی یہ لگا ہوا ہے جمعے میں بھی بس وہ جلدی جلدی بھاگتے بنے بس یہ مولانا یار لمبی کرتا ہے ادھر مت خطبہ دیر سے ختم ہوتا ہے وہ مسجد ہے نا یہ تو جا میں آتا ہوں پٹافٹ وہاں نمٹا کے یہ بھاگ جاتے ہیں آپ کے سامنے خطبے سے پہلے آئیں گے نہیں خطبہ شروع ہو رہا ہے یا ہو گیا تو آئیں گے یا کچھ اگر سمجھدار ہے تو اتنے وقفے میں آئے گا کہ چلو میں خطبے سے پہلے سنتیں پڑھ لوں بس باقی امام صاحب اگر بیان فرماتے ہیں تو سنتیں بتاتے تو یہ سننے کا ٹائم کس کے پاس ہے اور پھر ستم والا ستم یہ کہ اگر کوئی بات ان کو بتائی گیا نا عوام کو یا کوئی سنت یا کوئی مسئلہ تو پہلی بار سنا ہم کو کسی مولانا نے نہیں بتایا ارے بھائی تھی کسی مولانا سے کو سننے کی بھی سہمت کی کہ تجھے گھر پہ آ کے بتائے تو اگر ہم سنیں گے علماء کو تو ڈائریکٹ کہ وہ سمجھ میں آئے گا سیکھنے کو ملے گا پتا چلے گا ہم سنیں گے نہیں تو کیسے پتا چلے گا الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہمارے مسجد یعنی بے شمار مسجدوں میں درس ہوتے ہیں فیضان سنت وغیرہ کے پھر یہ کہ ہفتہ وار اجتماعات سینکڑوں ہزاروں مقامات پر دنیا میں ہو رہے ہیں تو یہ ان میں جب آ کر بیٹھیں گے نہیں تو یہ مولانا آپ کو گھر میں آ کر اگر بتانے تو کہاں ٹائم ہوتا ہے آپ کو, گھر کا دروازہ بند کر دیں گے. یہ مولانا مصروف ہے, اللہ کا یہ دورہ نیکی کی دعوت کے لیے جاتے ہی نا, کہ آپ چلیے مسجد میں درس ہو رہا ہے, وہ جواب آپ جاؤ پیچھے, میں پیچھے آتا ہوں, مگر پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں, وہ پیچھے آنا کس کو نصیب ہوتا ہے. یار خوش نصیب لوگ جاتے بھی ہیں, لیکن جنرل بات کر رہا ہوں, لوگوں کو اس کی پڑی نہیں ہے. آپ کو دو پیسے کی بات کریں گے, جو مسجد میں جلدی آئے گا اس کو 500 روپے ملیں گے, جو بیچ میں آئے گا اس کو 250 ملیں گے, آخر میں جو آئے گا محروم وہ بھی نہیں ہوگا, 100 روپے اس کو ملیں گے. پھر دیکھو بے روزگاروں کی کیسی بھیڑ ہو جاتی ہے مسجد میں, وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے. یہ 500 تو گھر بہت تھوڑے ہو گئے, 200-500 ہزاروں میں بات کرنی چاہیے مجھے.
پیارے اسلام بھائیو, ماشاء اللہ جمعہ کا ذکر چل رہا ہے, اللہ ہمیں توفیق دے. تو یہ دو خاص, یہ تو جمعہ کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے الحمدللہ, اور برکت ہی برکت ہے جمعہ کی ان گھڑیوں میں. 1,44,00,000 اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے تو 24 ساعتوں میں. مگر خاص یہ جو دو گھڑیاں جس کا بھی, جیسے ایک گھڑی کا ذکر ہوا, مطلب ایک لمحہ, ایک وقت ہے, ایک مومنٹ ہے دو خطبوں کے درمیان, اور جمعہ کو غروب آفتاب سے پہلے, اس میں خاص الخاص قبولیت دعا کا یہ وقت بیان کیا گیا ہے. تو تمام دیکھنے سننے والوں سے درخواست ہے کہ اپنی تمام مصروفیت کو جو بھی آپ کی ہے اس پہ یہ دیکھیں کہ ہم سب کو قبولیت دعا کا کتنا جذبہ ہوتا ہے, میری دعا قبول ہو. تو اللہ پاک کی بارگاہ سے اتنا اہم اور پیارا لمحہ ہمیں مطلب خصوصیت کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں کہ ان گھڑیوں میں دعائیں قبول ہونے کی ہمیں بشارتیں ملتی ہیں. تو کچھ سیریس ہوں جیسا مس نے فرمایا ہے, اور وہ گھڑی میں دعا کیا کریں, اللہ کی رحمت سے بہت برکتیں نصیب ہوں گی.
نمازی تو مسجد میں موجود ہوتے ہیں خطبے میں, تو خالی توجہ دے کر دعا کرنے والی بات ہے.
حضور فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, لوگ فرض نماز کے بعد کی دعا میں بھی شرکت نہیں کرتے, حالانکہ یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے. جب نماز فرض ختم ہو جائے سلام پھیر کے جو دعا کی جاتی وہ بھی قبولیت دعا اس کی میں بھی آیا ہے. تو کئی مواقع جس میں قبولیت دعا کا خاص اہتمام ہو اور وہ بیان کیا گیا ہے. مگر آپ نے بہت پیاری بات کی, اللہ کرے ہمیں اس کا احساس ہو کہ اس طرح کی معلومات دینے کا بھی ہمیں جذبہ نہیں ہے, کہاں سے دو پیسے کمائے جا سکتے ہیں, کون سا لمحہ ایسا آئے گا, پوچھیں گے کہ یار کب ہے جو یہ ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہوگا, ایک مہینے کے بعد ہوگا, یار یہ گولڈ کا ریٹ نیچے اوپر کب ہوگا, دو مہینے کے بعد ہوگا, یہ کب ہوگا, ٹکٹیں کب سستی ہوں گی, کب سارا وہ لے کر رکھیں گے, پراپرٹی کا ریٹ کب تھوڑا نیچے آئے گا کہ لینا ہے, ایسے ایسے دو دو چار چار چھ چھ مہینے کے اندر کی پلاننگ ہوگی, اور وہ بالکل ریمائنڈر دے ہوگا کہ یار یہ اپنے کو مطلب الارم بجے گا کہ بھول نہیں جانا یہ اپنے کو دو پیسے کمانے. مگر یہ جو قبولیت دعا اور عبادات کے طور پر جتنا خوبصورت ہمیں قرآن اور حدیث میں اور علماء اہل سنت سے ہمیں سننے کو ملتا ہے, وہ واقعی اس بات ہماری توجہ نہیں ہے. دعا کر اللہ پاک ہمیں آخرت کی سوچ عطا کرے.
میرا امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے بارے میں ہمیں یہ سوال ہے کہ کیا گنبد خضرا کا دیدار کرنا بھی ثواب عبادت ہے, اور گنبد خضرا کا دیدار کرتے وقت کیا کیفیات ہونی چاہیے اور کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے؟
کعبہ شریف کا جس طرح دیدار یہ عبادت ہے, اس طرح سبز گنبد کا بھی دیدار عبادت ہے. سبز گنبد کا دیدار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے, کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف ہے, تو یوں اس کی زیارت بھی یہ عبادت ہے, کار ثواب ہے, اور درود شریف پڑھنا چاہیے. جب جب یہاں سے گزریں تو مدینے میں جب حاضری ہو تو رک کر سبز گنبد شریف کی طرف رخ کر کے درود شریف پڑھے, جتنا جس کے لیے ممکن ہوتا ہے. گاڑی میں اگر گزرے گا دور سے زیارت تو ہو جاتی ہے سبز گنبد کی, بعض جہاد سے بعض اینگل سے, لیکن یہ کہ گاڑی رکنا روڈ پر مشکل, لیکن اگر پیدل چل رہا ہے تو آدمی کوشش کرے تو رک سکتا ہے, رک کر سبز گنبد کی طرف رخ کر دے اور درود پاک پڑھ کر پھر آگے بڑھے, سلام عرض کر دے آقا کو, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ عرض کر دے تو گزر جائے. تو تعظیم مصطفیٰ کی نیت کرے, اور کسی کے لیے تو ہم اس طرح کے اہتمام نہیں کرتے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی مبارک شان ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کے محبوب پر ہم درود پڑھیں گے، سلام عرض کریں گے، اللہ پاک بھی راضی ہوگا، اور جو اللہ کے پیارے حبیب پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ پاک بھی اس کو سلام ارشاد فرماتا ہے، سلام بھیجتا ہے، جو ایک سلام بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 سلام بھیجتا ہے، جو ایک درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 درود بھیجتا ہے۔
کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، پھر بقیہ برکت میں دفن کوئی کر جاتا۔ کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے
تیرے رخصت روتے روتے مر جاتا وقت رخ سدے تیبا کاش میں مدینے سے لوٹ کر نہ گھر مدینے سے لوٹ کر نہ گھر جاتا
نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضرا نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضرا پیش خیر اس قابل بنانا یا رسول اللہ
کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی کاش گنبد نگاہ پڑتے ہی تھا کہ غش میں گر جاتا پھر تڑپ کے مر جاتا
گنبد خضرا کے دیکھنے کی تڑپ دیکھنے کی طلب دیکھنے کی پیاس کا ملنا اور بڑھنا اس تعلق سے اگر کچھ عشق بھرے مدنی پھول عطا فرمائے
یہ عام طور پہ ماحول کی برکتیں ہوتی ہیں کہ کوئی ایسی صحبت ملے یا مطالعہ ہو تو پھر یہ کہ یہ جذبہ مل جاتا ہے کسی کو قدرتی طور پر بھی مل جائے وہ الگ بات ہے کہ جنرلی مطلب صحبت نعتیں سننے سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے ورنہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب پیسے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں حج بھی نہیں کرتے فرض حج بھی ادا نہیں کرتے مدینے جانے کی ان کو کوئی تڑپ نہیں ہوتی جذبہ نہیں ہوتا توجہ بھی نہیں ہوتی تو بہرحال اس کے لیے مطالعہ بھی کرنا چاہیے جیسے کہ ایک عاشقان رسول کی 130 حکایات مکتبۃ المدینہ کی بہت زبردست کتاب ہے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تڑپ پیدا ہوگی نہ ہوئی تو ہوئی تو انشاءاللہ بڑھے گی اور جو خوش نصیب بھی ہے کہ کسی کو حاضری کا بھی شرف حاصل ہو جائے اللہ پر اسباب پیدا کرنے والا ہے جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے مولانا حسن اللہ خان کہتے ہیں بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں نہ جن کو جن کی بگڑی بنانا جن کی بگڑی ہوئی قسمت کو سنوارنا درست کرنا مقصود ہوتا ہے اسی کو یہ بلاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں کمر بندنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا یعنی مدینہ شریف کی حاضری پر کمر بستہ ہونا حاضری کے لیے تیار ہو جانا تو یہ مطلب اس بات کی علامت ہے کہ قسمت کھلی ہے ظاہر قسمت کھلے گی تو ہی یہ مقدس سفر بندے کو نصیب ہوگا ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسباب ہونے کے باوجود وہ جانے کا شرف حاصل نہیں ہوتا تو اللہ کرے کہ ہماری قسمت میں مدینہ لکھ دیا جائے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے
لکھ دے
بارگاہ میں عرض ہے، اگر کوئی بندہ مذاق میں ایسی بات کرے جو واقعے کے خلاف ہو اور کہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو کیا اسے جھوٹ کا گناہ ملے گا؟ فرمائے فرما دے، جزاک اللہ خیرا.
یہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
دعوت اسلامی کے ایف جی آر ایف شعبے کے تحت الحمدللہ عزوجل خیبر پختونخوا میں ہزاروں عاشقان رسول میں راشن تقسیم کیا گیا، ٹینٹ تقسیم کیے گئے، پکا ہوا کھانا الحمدللہ تقسیم کیا گیا ان عاشقان رسول میں جن جو سیلاب سے متاثر ہوئے تھے. الحمدللہ ایک سٹیپ بڑھا کر اب شعبہ ایف جی آر ایف کے تحت الحمدللہ ان عاشقان رسول کو دعوت اسلامی گھر بنا کر دے رہی ہے جو سیلاب سے متاثر ہوئے تھے. جس جگہ میں موجود ہوں، کالام کے علاقے پالیر، یہ وہ بستی ہے جہاں پر 24 گھر سیلاب سے متاثر ہوئے تھے. آپ میری بیک سائڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر الحمدللہ ایف جی آر ایف کے تحت مکان کی تعمیرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ یہاں پر انشاءاللہ الکریم مکانات بنیں گے. میری ان عاشقان رسول سے التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے ایف جی آر ایف شعبے کے ساتھ تعاون کیجئے. ایک گھر کی قیمت 7,25,000 روپے ہے.
پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں کسی بھی ایک رسالے کو پڑھنے سننے کی ترغیب جو ہے وہ بیان ہوتی ہے. آئیے اس سلسلے میں آپ کو تفصیل دکھاتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شے میں شک ہے اس کو چھوڑ دے اور اس کو اختیار کر لے جس میں شک نہیں ہے. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 24 صفحات کا رسالہ گناہ کی پہچان پڑھ یا سن لے، اسے گناہوں کی پہچان، گناہوں سے نفرت اور گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرما کر جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما.
اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
گناہ کی پہچان اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. گناہ کی پہچان کا طریقہ، دل کا گناہگار ہونا، گناہ کے کام میں مخلوق کی بات ماننے کا حکم، قلبی گناہوں کا بیان، گناہ پر تعاون کرنا اور بہت کچھ. اردو زبان میں 25 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، بنگلہ، ہندی، سندھی، پشتو، رومن اردو میں شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davatislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ترغیب دلائی گئی تھی، جسے ملک و بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. پاکستان اسلامی بھائی 15,78,608، پاکستان اسلامی بہنیں 12,60,001، اوورسیز اسلامی بھائی 34,364، اوورسیز اسلامی بہنیں 18,090، مجموعی مطالعہ کارکردگی 28,91,063.
ماشاءاللہ، یہ ہمارے فیصل آباد میں موجود عاشقان رسول کے ہاتھ میں نیا رسالہ، اور الحمدللہ یہ رسالہ بھی بہت شاندار ہے، بہت شاندار. انشاءاللہ الکریم جو پڑھیں گے سنیں گے وہ ضرور اس کی برکتیں پائیں گے الحمدللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو جو 11ویں شریف میں روزے رکھنے کی جو نیتیں کرائی جا رہی تھی اس کی تفصیل دکھاتے ہیں.
15 ربیع الاخر 1444 سنہ ہجری، 11 روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 5,333، اسلامی بہنوں کی تعداد 6,577. 6 روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 9,876، اسلامی بہنوں کی تعداد 9,681. 4 روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 17,586، اسلامی بہنوں کی تعداد 15,344. ٹوٹل نیتیں 64,746.
سبحان اللہ، یہ کچھ ہماری تفصیلات ہوتی ہیں. اور دیکھیں، اس میں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو ہاتھوں ہاتھ اس میں رپلائی دیتے ہیں، جو اس کیلکولیشن کو بناتے ہیں، تو ظاہر یہ بھی بڑا کام ہے. تو میں ضرور عرض کروں گا کہ جو اس معاملے میں شامل ہوتے ہیں روزے رکھنے میں یا دیگر میں، وہ ضرور بھی ضرور اس میں حصہ لیا کریں. آئیے ناظرین سے سوالات اور ان کے جوابات.
6 نومبر 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال: غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کتنے سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پاک ختم کیا؟ جواب: 15 سال تک. سوال: مباح کام کب عبادت بن جاتا ہے؟ جواب: جبکہ اس میں اچھی نیت کر لی جائے. سوال: نیک لوگوں کا ذکر کس چیز کا کفارہ ہے؟ جواب: گناہوں کا کفارہ ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: نعمان اتاری عرب شریف، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، بنت عمران حیدر فیصل آباد، ام وردہ اتاریہ کراچی، بنت نیاز احمد اتاریہ چنیوٹ، بنت اشرف اتاریہ سمندری، بنت اقبال اتاریہ پاک پتن شریف. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت اقبال اتاریہ پاک پتن شریف، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سے
سیکھ لے دین کو نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ